ملائکہ تو تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر کے ان کو ہلاک کر دیں جس مولا کی نافرمانی ہو رہی، جس نے دھرتی دی سجدے کرنے کو ہم نے اس کے رقص گاہ بنا دیا، جس نے دھرتی دی حلال کاروبار کرنے کو ہم نے بینک کھڑے کر کے سودی نظام بنا دیے، جس نے وجود دیا تھا اس کی اطاعت کو ہم نے اس کو گناہوں سے داغدار کیا، رزق دیا تھا اس کے غریبوں اور فقراء پہ خرچ کرنے کو ہم نے عشرت کدے تعمیر کیے، آنکھیں دی تھی حلال دیکھنے کو سارا حرام آنکھوں میں اتر آیا، کان دیے تھے قرآن سننے کو ضرورت کی بات سننے کو، ساری نسل موسیقی میں ڈوب گئی، اس قوم کو کسی ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو موسیقی پہ سر دھنتی ہو اور ان کے پاؤں تھرکتے ہوں طبلے کی تھاپ پر اور سر ہلتے ہوں بانسری کی سر پر، میرے رب کی قسم یہ قوم ختم ہو چکی ہے، انہیں نہ ایٹمی طاقت ہونے سے عزت ملے گی نہ انہیں جہاز اڑانے سے بلندیاں ملیں گی، وہ قوم زندہ رہنے کا اور وہ قوم عزتوں کا حق کھو جاتی ہے جو بے حیا ہو جاتی ہے، نہ میں نجومی اور نہ میں پامیس، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کو دیکھ کر کہ یہ اس معاشرے کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، یہ گندا انڈا ہے جس کے پھٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ وہ پھولی ہوئی لاش ہے جس کے پیٹ کے پھٹنے کا وقت آ چکا ہے، یہ وہ گرتی ہوئی دیوار ہے جس کے دھڑام سے زمین پہ آنے کا وقت آ چکا ہے، یہ وہ سوکھا ہوا درخت ہے جس کے اکھڑنے کا وقت آ چکا ہے، یہ وہ شکستہ گھر ہے جس کے زمین بوس ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا زنا نہیں دیکھا تھا، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنی آوارگی کو نہیں دیکھا تھا، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنی بے پردگی کو نہیں دیکھا تھا، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنے رقص نہیں دیکھے تھے، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا مرد عورت کا آزادانہ اختلاط نہیں دیکھا تھا، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا آوارہ نوجوانوں کو نہیں دیکھا تھا اور بے مہار جوانی کو نہیں دیکھا تھا اور شتر بے مہار عورتوں کو نہیں دیکھا تھا، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا ظلم نہیں دیکھا تھا، اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنی اللہ کی نافرمانی کو نہیں دیکھا تھا، جو نافرمانیاں پہلی قوموں نے کی اور وہ پکڑی گئیں آج اپنے عروج پر ہیں، یہ دھرتی کہہ رہی ہے یا اللہ مجھے پاک کر، یہ ہوا کہہ رہی ہے یا اللہ مجھے پاک کر، یہ پانی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر، یہ پتے درخت کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم کب تک تیرے بندوں کے گناہ دیکھیں گے، مجھے میرے رب کی قسم وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ مردہ لاش پھٹ جائے اور یہ گرتی دیوار زمین بوس ہو جائے، اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے اور چھت اوپر آسمان پر اللہ کی ہے اور اللہ زندہ حی قیوم ہے، اگر وہ سویا نہیں، اگر وہ غافل نہیں، اگر وہ جاہل نہیں، اگر وہ کمزور نہیں ہوا تو یہ نظام ٹوٹے گا، اسے ٹوٹنا ہے، جب بے حیائی جب آوارگی گھر کی چار دیواری سے بازار میں آ جائے اور سڑکوں میں آ جائے اور پارکوں میں آ جائے تو یہ وہ مریض ہے جس کی ہچکیاں شروع ہو چکی ہیں، اس کے لیے اب کسی ڈاکٹر کو بھی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مر رہا ہے کہ بچ رہا ہے، اب ایک دیہاتی بھی کہے گا یہ مر رہا ہے، یہ معاشرہ مرنے پہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کفر کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مہلت دیتا ہے جب تک چھپے ہوئے ہوں، اور بے حیا معاشرے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پکڑا، بے شمار قومیں برباد ہوئیں، بہت سی قوموں پہ عذاب کے کوڑے برسے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن میرے بھائیو دنیا کی سب سے بے حیا قوم تھی لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے وہ بے حیائی کا بازار گرم کیا کہ نہ پہلے کبھی کوئی ایسا ہوا، اور آج ہو رہا ہے یورپ میں اور ساری دنیا میں، سارا مغرب اس بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون، میری نظر میں فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں، آج تک نمرود کے بارے میں تاریخی باتیں ہیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا، سجدے کرواتا تھا، یہ واحد اکیلا آیا ہے فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، یہ سب سے بڑا مجرم ہے، اللہ نے اس کو ایک عذاب میں موت دی، پانی میں ڈبو کے مارا، قوم عاد متکبر ہوئی، اللہ کے انکاری ہوئے، اللہ نے ہواؤں سے اڑایا، قوم سمود متکبر ہوئے، سرکش ہوئے، فرشتے کی چیخ سے اڑایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانیوں میں غرق کیا، قارون کو زمین میں دھسایا، قوم سبا کو طوفانوں سے برباد کیا، فرشتوں کی چیخ سے، ہواؤں کے باد و باراں سے، اور قوم شعیب کر اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کیا۔ یہ واحد بدبخت بے حیا قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، جس پر اللہ نے پانچ عذاب کٹھے مارے، پانچ عذاب ان پر کٹھے آئے ہیں، کسی قوم پہ پانچ عذاب نہیں آئے۔ اللہ حیاؤں والا ہے، اللہ حیاؤں والا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اس میں ساری داستان چھپی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میں اس کو تفصیل سے بتاتا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ حیاؤں والا ہے، اللہ غیور ہے، اللہ الاغیر، اللہ غیرتوں والا، اللہ حیاؤں والا، وہ بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، یعنی لمبی نہیں دیتا۔ قوم لوط پہ زلزلہ آیا، قوم لوط پہ پتھر برسے، قوم لوط پہ چیخ آئی، قوم لوط کے چہرے مسخ کر دیے گئے، قوم لوط کو دھسا دیا گیا، پانیوں میں ڈبو دیا گیا، آسمانوں تک پہنچا کر زمین پر پٹخ کے مارا گیا۔ آسمان کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بستی کے مرغوں کی آوازیں سنی، جالنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ جاؤ جاؤ اردن میں دیکھو، میں پھرا ہوں، دیکھا ہے میں نے اس علاقے کو، دیکھا ہے اس عبرت کے نشان کو جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ بے حیاؤں کے اوپر اگر اللہ ہے تو ان کو مٹنا پڑے گا، انہیں مٹنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ، پتھر کی پوجا کرو ہزاروں برس سے ہو رہی ہے، ہزاروں برس سے ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، اس معاشرے کی تقدیر ہار جاتی ہے، اس کی صبح و شام میں بدل جاتی ہے، انہیں کائنات کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کے، سوائے توبہ کے، سوائے توبہ کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر کہ یہ بھی مرے گی، کیوں؟ کہیں ان کی ساتھی تھی، اسی نے بتایا تھا وہ لڑکے آگئے ہیں، اسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکے آگئے، اور آئی قوم۔ لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھو، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اور یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں، میری بیٹیاں ہیں اور ان سے نکاح کرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پتا تو ہے ہمیں ان میں کوئی غرض نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں پتا ہے ہماری چاہت کیا ہے۔ ایسے حسین و جمیل لڑکے کھڑے ہوئے، تو لوط علیہ السلام بے قرار ہو گئے، میں اب کہاں جاؤں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا راز فاش کرنے کا، اِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ، ڈرو نہیں، ہم لڑکے نہیں، فرشتے ہیں، وَإِن يَصِلُوا إِلَيْكَ، نہ تیرے قریب آئیں گے نہ ہمارے، تیاری کرو، نکلو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ان کا کب آئے گا؟ کب صبح آئے گا؟ لوط علیہ السلام ایسے تنگ تھے، کہ لگے ابھی لاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا، الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ابھی نمٹ جائیں گے۔ لیکن انہ مصیبہ ما اصابہم وان موعدہم الصبح والیس الصبح بقریب، تیری بیوی نہیں بچ سکتی، جب جاؤ تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، وم دو مرون، چلتے جانا اور پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس کے سر پہ پتھر آئے گا۔ اب لوط علیہ السلام بیٹیوں کو لے کر نکلے، اور اوپر سے جو دھما دھم ہوئی بارش پتھروں کی، اور چیخو پکار، مسومہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک ایک پتھر پہ نام لکھا تھا، یہ فلاں بدبخت کے سر پہ گرے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پہ گرے گا۔ اور جو ہوا وا ویلا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نہ رہ رہی، بھائی یوں مڑ کے دیکھنا تھا کہ ایک چٹان اس کے سر پر بھی آ کر گری، اور اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے بھائیو، قبل اس کے عذاب کی بجلیاں کڑکنے لگے، اور اللہ کی تلوار بے نیام ہو جائے، اور اللہ کے عذاب کے کوڑے کی ہمیں زناٹے سنائی دینے لگے، قبل اس کے کہ یہ ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، پیچھے لوٹو، توبہ کرو، لوٹو اسلام کی طرف۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف لوٹو، کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس دھرتی میں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، صرف ایک اللہ کا دامن ہے جہاں پناہ ملے گی، وہاں توبہ کے بغیر نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. یہ گندگی زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ آوارگی زیادہ دیر نہیں چلے گی. اور میں ایک انسان ہوں، میرے پیٹ میں پکانا، میرے مسانے میں گندا پانی، سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ، سر سے لے کر پاؤں تک غلاظت، یہی میرا حال، یہی عورتوں کا حال. صبح اٹھتے ہی عورتیں کہتی ہیں گھر صاف کرو، یہ کہتا ہے گھر کی صفائی کرو، کمرے کی صفائی کرو، برتن صاف کرو، کچن صاف کرو، ڈرائنگ روم صاف کرو، صحن صاف کرو، صفائی والے آ رہے. میں گندا ہو کر تو گھر صاف کروں، اللہ پاک پاکیزہ، پاک پاکیزہ، صبح صبح قدوس ملک بر رؤوف رحیم. اللہ مالک الملک ہو کر، رحمان رحیم ہو کر، وہ نہیں اپنے آنگن کو صاف کرے گا، وہ نہیں اپنے گھر کو صاف کرے گا. یہ دھرتی میرے رب کی ہے، یہ فضا میرے رب کی ہے، یہ آسمان میرے رب کا ہے. جو ہو رہا ہے اسے مٹنا ہے، جو ہو رہا ہے اسے ختم ہونا ہے. جو توبہ کریں گے اللہ انہیں نکال کے الگ کر دے گا، اور جو اس معاشرے میں بہتے چلے جائیں گے وہ ایک جھاڑو آئے گا، ایک ایک جھاڑو آئے گا، ایک رندا پھیرے گا، ایک رندا پھیرے گا میرے رب کا. اور دنیا کی طاقت میرے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، میرے رب کو چیلنج نہیں کر سکتی. تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، اس قوم لوط سے عبرت حاصل کرو. مغرب کی روشنیوں میں اندھیرے ہیں، مغرب کی روشنیوں میں اندھیرے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہو مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب اندھیر جگہ ہے، ادھر مت آنا، روشن مشرق ہے، روشن مشرق ہے. مشرق سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، مغرب سے کبھی سورج نہیں نکلا. اور جس دن نکلے گا وہ اس لیے نکلے گا کہ رخت سفر باندھو، موت قیامت آنے والی ہے، اس کا نکلنا اور اندھیرے لائے گا. ہمیشہ روشنیاں مشرق سے پھوٹتی ہیں. میرا نبی مشرق میں آیا، آپ کا نبی مشرق میں آیا، ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مشرق، پھر مشرق کا بھی درمیان. فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، فاران کی چوٹیوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج چمکا. اللہ تعالیٰ نے مشرق کو چمکنے کی جگہ بنایا ہے، مغرب کو ڈوبنے کے لیے رکھا ہے اور اندھیروں کے لیے رکھا ہے. مغرب کی تہذیب بھی اندھیرا ہے، اندھیرا ہے. پتہ نہیں ہماری نسل کیوں ادھر بھاگی جا رہی ہے، وہاں کیا ملے گا؟ اندھیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا. سورج جیسا دہکتا ہوا چراغ، جب یہ کہتا ہے ادھر مت آنا، جو آیا ڈوب گیا، تو یہ کہاں سے تیرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ اس کے پیچھے چلو جو بلندیوں کو چلا اور جو پرواز کرتا چلا گیا، جو خلاؤں کو چیر گیا، جو فضاؤں کو چیر گیا. نہ اسے راکٹ کی ضرورت پڑی، نہ جہاز کی ضرورت پڑی، نہ خلائی لباس کی ضرورت پڑی، نہ اس پہ ہوان، نہ اس کے نو کے ہوا کے بیریئر نے اس پر اثر کیا. اس نے زمین کو پھاڑا، اس نے فضا کو چیرا، وہ ہوا کی تہ سے نکلتا چلا گیا اور وہ اوپر جا کر اپنے دھوتی اور کرتے میں ہی چڑھتا چلا گیا. اس کو خلائی لباس نہیں پہننا پڑا. کتنے کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک خلائی لباس تیار ہوتا ہے، اور پھر کتنے بڑے راکٹ اور کتنے بڑے اس کے لیے اس بند کر دیا، گڑی بند کر دی اور وقت کا سوئچ نکال دیا اور جبریل کو اتار دیا. یا رسول اللہ، آسمان سجائے جا چکے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. بیت المقدس براق میں نہیں گیا، براق میں ہی کھڑا رہا. براق تو دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، تو یہاں سبب اختیار کیا. براق کے ذریعے سے مکے سے بیت المقدس پہنچے. آگے جا رہے ہیں عالم آخرت میں، وہ اسباب کا جہان نہیں، وہ قدرتوں کا جہان ہے، اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے. تو براق کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں ضرورت تھی. پانی چھوڑا اور وہ گئے سیدھے اوپر جبریل کے ساتھ، وہی دھوتی، وہی کرتا، وہی جوتا، وہی چمڑے کا معمولی جوتا، اور پہلے آسمان پہ جا کے دستک دی جا رہی ہے اور فرشتوں میں ہلچل مچ چکی ہے. کون کون؟ جبریل. کون آپ کے ساتھ؟ دو جہان کا سردار ہے میرے ساتھ، محمد الرسول اللہ ہے میرے ساتھ. مرحبن مرحبن، دروازے کھل گئے. آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، جیسے ہمارے پھولوں کے ہار لے کر، یہ تو ایسے میرا اضافہ ہے، آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں جیسے کوئی پھولوں کے ہار ڈال رہا ہو. فرشتے بھی، آدم بھی آج استقبال کو کھڑے ہوئے، اور وہاں سب کو اپنے دیدار سے سب کو منور کیا. پھر وہاں سے دوسرا قدم اٹھایا، یہ دوسرا قدم دوسرا آسمان، اور آگے عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہوئے. پھر تیسرے قدم پہ جا کر آگے پہنچے تو یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ استقبال فرما رہے. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ادریس علیہ السلام استقبال فرما رہے. پانچویں آسمان پر پہنچے
تو ہارون علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے، چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے، ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں. ایک بیت اللہ ہے، جیسے نیچے بیت اللہ، ساتویں آسمان پہ بیت اللہ، اس میں فرشتے طواف کر رہے ہیں. ایک بڑے میاں، ایک بابا جی، ایک بارے میں دیکھا ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو بیٹے کو تو خود ملنا پڑتا ہے نا باپ سے، یا اللہ نے یہ عدم ملحوظ خاطر رکھا کہ آپ بیٹے ہیں، آپ خود چل کے اپنے دادا کے پاس پہنچے. جب قریب آئے تو وہ کھڑے رہے، انہوں نے سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھا چوما. ہر استقبال کرتا تھا تو کہتا تھا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے، مرحبا ہمارے نبی آئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آیا، مرحبا میرا نیک بیٹا آیا. پھر ابراہیم بھی پیچھے رہ گئے، پھر جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، پھر سدرت المنتہا بھی آپ کی گرد دیکھتا رہ گیا، حیرت کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. پھر اللہ کا عرش بھی پیچھے رہ گیا. آج پہلی ہستی ہے اور آخری ہستی ہے جس نے عرش کے دروازے کو کھول کر عرش کے اوپر جا کر قدم رکھا ہے. پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا، پھر اور آگے پرواز ہوئی، آگے 70,000 نور کے پردے تھے، وہ بھی اٹھتے چلے گئے اور اللہ سامنے آ گیا. اب آئیے اس کے پیچھے چلو اگر بلندیاں چاہتے ہو. مغرب کے اندھیروں میں بھٹک کر آپ کون سی بلندیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مغرب کے گڑوں میں گر کر کون سے آپ فراز دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون سی بلندیاں ہیں؟ نصیب ہی نصیب. ادھر آؤ، ادھر یہ پرواز دیکھو. اللہ سے ہم کلام کا شرف نصیب ہوا، اللہ سامنے ہے، محبوب و حبیب کا مکالمہ ہو رہا ہے. حبیب اور خلیل میں یہ فرق ہے، حبیب خلیل، ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے نبی حبیب اللہ. خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہو اور ساتھ کچھ انعام کا شوق بھی رکھتا ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف دیدار کا شوق رکھتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو. بس مجھے ایک نظر اپنے محبوب کا دیدار چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسے حبیب کہتے ہیں. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت گڑ کے پھر بڑھنی شروع ہو جائے، پھر بڑھتی جائے اور بڑھتی جائے، اور جب وہ بے کنار ہو جائے، جب وہ بے کنار ہو جائے اور اس کا کوئی ساحل نہ رہے، کوئی کنارہ نہ رہے، کوئی حد نہ رہے، جب محبت یہ روپ دھارتی ہے تو اس کو حبیب کہا جاتا ہے. اس لیے حبیب صرف ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں، اس کی زندگی اپناؤ، اس کی راہوں پہ چلو، اس کے قدم بقدم چلو، اس کے راہوں میں چلنا اپنی عزت سمجھو، سعادت سمجھو، اس کی سنت میں ڈھلنا اپنی کامیابی سمجھو، اس کے طریقوں کو اپنی عزت کی معراج سمجھو، تو اللہ آپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھے گا. دیکھو، کوئی اپنے بیٹے کا ہم شکل نظر آئے تو ایک دم محبت کی نظر اٹھتی، اپنے بیٹے کی سبھی نظر آئے ایک دم محبت کی نظر اٹھتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم میں اپنے نبی کی شبیہ دیکھے گا تو اس کی محبت کی نظر اٹھے گی، اس کی محبت کی نظر اٹھے گی. محمدی بن جاؤ، محمدی. یہ فوجی نہیں ہے، ان کی ایک مخصوص وردی ہے، اس وردی پہ ان کی قیمت ہے. وہ یہ وردی اتار دیں تو پھر ہماری طرح پھرے ہوں گے، کوئی نہیں ان کو پوچھے گا کتنے ریٹائر فوجی یہاں رہتے ہیں گلزار قائد میں، کوئی ہے ان کو سلام کر کے سلوٹ مارنے والا؟ پہلے کتنے سلوٹ پڑتے تھے، اب کیوں نہیں پڑتے؟ وردی اتر گئی تو نیچے چلے گئے. ہم نے وردی اتاری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے، ایک قدم اور اس سے آگے اٹھ گیا ہم سے. وہ کیا؟ ایک حاضر سروس فوجی، وہ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر جی ایچ کیو کے دفتر میں چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جنرل بنا ہے، 27 برس لگتے ہیں جنرل بننے میں، تو وفاؤں سے بنا، علم اور قابلیت سے بنا. لیکن اگلے دن کیا ہوا؟ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے جیٹ کے دفتر میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ادنا درجہ ہے بغاوت کا کیس بنے گا. وہ کہے گا مجھ سے قسم لے لو میرا دل ٹھیک ہے, میرے باہر کو نہ دیکھو, میرا ظاہر نہ دیکھو, میرا اندر دیکھو. اس کی یہ دلیل معتبر ہوگی؟ اندر ٹھیک ہونا چاہیے, باہر کا کیا, جیسا مرضی آدمی اپنا بھیس بنائے, جیسا بھیس بنائے, جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اندر ٹھیک ہونا چاہیے. اب اگر یہ فوجی یوں کہے اندر ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہری بھیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مجھ سے قسم لے لو بیت اللہ کا پردہ پکڑوا کے میں پاکستان کا وفادار ہوں, کوئی اس کی وفا کو مانے گا؟ نہیں نہیں, تو دشمن کے روپ میں ہے, تیری کوئی قسم قبول نہیں, تیرا کوئی بول بچن قبول نہیں ہے. تیرا ظاہر جب دشمن کے مشابہ ہوا تو تیرا باطن بھی داغدار ہو گیا. باطن کون جانتا ہے اللہ کے سوا؟ ہم تو ظاہر کے مکلف. اس لیے اللہ کے نبی نے منافقوں سے مسلمانوں جیسا سلوک کیا, منافقین سے کبھی بھی آپ نے کافر جیسا سلوک نہیں کیا, ہمیشہ آپ نے منافقین کو قریب بٹھایا. منافقین سے حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, وہ تو عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, آپ کو تو سب کا پتا تھا. اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کہا تم کافر ہو اور جو میرے دربار سے, آپ نے آخر تک ان کو آپ نے نبھایا ہے. تو ظاہر تو اتنا قیمتی ہے کہ منافقت کے ساتھ بھی انہیں بھی جاتا ہے. اور اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا, وہ تو آگے جا کے ہوگا. تو میرے بھائیو, ہم سے اگلا قدم کیا اٹھا؟ ہم نے پہلے وردی اتاری پھر دشمن کی وردی پہن, اللہ کے دشمنوں کی وردیاں پہن, اللہ کے دشمن اللہ کے نبی کے دشمن کی وردیاں ہم نے پہن. اب عزت کہاں سے آئے گی؟ اب عزت کہاں سے آئے گی؟ اب بلندیاں کہاں سے آئیں گی؟ اب وہ روب کہاں سے آئے گا؟ نصرت در روب مسیرت شہر, ایک مہینے کی مسافت تک مسلمانوں کا روب پڑتا تھا. اللہ کے آپ نے فرمایا مجھے ایک مہینے کی مسافت تک روب دیا گیا ہے, اور نکل گئے وہ روب. جب یہ افغانستان تو خلافت راشدہ میں فتح ہوا تو سجستان اس کا پرانا نام ہے, یزید بن عبد الملک کا زمانہ, بنو امیہ میں یزید بن عبد الملک, تو یہ خراج دیتے جزیہ دیتے. تو جب وہ آئے نا پورے تم تراک سے, تو وہ ان کے جیسے بادشاہ فرعون ایک لقب تھا, جو سجستان میں جو سلطنت تھی اس کا لقب رتبیل تھا, رتبیل. تو اس نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے چہروں جن کے ماتھوں پہ بڑے بڑے داغ ہوتے تھے اور جن کے ہونٹ خشک ہوتے تھے, جن کے چہرے کھچے ہوئے ہوتے تھے اور جن کے کپڑے سیدھے سادے ہوتے تھے اور جن کے گھوڑے بھی بالکل خشک نہیں ہوتے تھے, وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہا وہ لوگ چلے گئے. کہا پھر تم بھی چلے جاؤ, تمہارے جیسوں سے میں نمٹنا جانتا ہوں, کوئی جزیہ نہیں دوں گا, کوئی خراج نہیں دوں گا. شاہ چین کو خط لکھا, یزد گرد آخری بادشاہ کسرا نے 3164 برس حکومت کی, 3164 سال حکومت کی. آخری بادشاہ یزد گرد, وہ جب شکست کھا کے اصفہان بھاگ گیا, پھر رہ بھاگ گیا, تو اس نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا میری مدد کرو. تو وفد گیا بادشاہ نے کہا, چین کے بادشاہ نے مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا کس قوم سے مقابلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ایسے 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 ایسے. اچھا, وہ کہنے لگا یہ بتاؤ وہ جو نبی نے ان کو کہا تھا کرنے کو وہ کرتے ہیں کہاں؟ کہ جس سے روکا تھا اس سے روکتے ہیں کہاں؟ وعدہ کیسا کرتے ہیں؟ کہا پورا. عہد کیسا کرتے ہیں؟ نبھاتے ہیں. ان میں عدل کیسا ہے؟ کہ ان کا سردار بھی زنا کرے تو سنسار کرتے ہیں, چوری کرے تو ہاتھ کاٹتے ہیں. تو وہ کہنے لگا یہ قوم اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دے, یہ قوم اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دے. پھر اس نے خط لکھا کہ بادشاہوں کا بادشاہوں پر حق ہوتا ہے کہ مدد مانگیں تو مدد کریں, میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ تیری مدد کو بھیجوں تو پہلا دستہ رے ایران میں ہوگا اور ابھی آخری دستہ میرے پاس چین میں ہوگا, میرے پاس اتنا لمبا چوڑا لشکر ہے, لیکن جو صفات مجھے تیرے دشمن کی بتائی گئی ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان سے مت لڑو, صلح کرو, یہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ہٹا دیں, اور اگر یہ مجھ تک پہنچ گئے تو مجھے بھی صفائی ہستی سے مٹا دیں. تو ہم سے اگلا قدم کیا اٹھا؟ کہ ہم نے صرف وردی نہ اتاری, دشمن کی وردی پہن لی, اللہ کی نظر بدل گئی. ارے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی میں آتے تو اللہ محبت بھری نظروں سے دیکھتا، یہ میرے حبیب کے مشابہ ہیں، یہ میرے محبوب کے مشابہ ہیں، اللہ کی نظریں بدل جاتی، اللہ کی محبت بھری نظر پڑتی اس محبوب کی، آپ دعاؤں میں ہم شریک ہو جاتے. کوئی ایسا شفیق نبی نہیں آ سکتا جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ساری ساری رات رو دو کے اپنی امت کی بخشش کے سوال کرے. آپ نے کہا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کی، اس نے مانگ کے حق ادا، اپنا حق استعمال کر لیا. اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی پر میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، میں نے چھپا لیا. میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت میدان کے اور انسان اور جنات یا رب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام پکار تھا، نوح علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے مولا تو تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ میری جان بچا لے. یا رب نفسی نفسی، یوسف اور یحییٰ کہیں گے یا رب نفسی نفسی، دانیال اور شایا کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یونس کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اور موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی نفسی، موسیٰ اور ہارون کہیں گے یا رب نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. ایسے وحشتناک عالم میں جب نبی امتیں بھول جائیں، ماں یاد رکھ سکتی، اولاد یاد کریں گے، بھائی یاد کریں گے، یا دوست یاد کریں گے، اس وحشت کے عالم میں جب عیسیٰ علیہ السلام نبی کہہ رہا ہو اس وحشت کے عالم میں آپ کا نبی کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. صرف ایک 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 صرف ایک ہستی ہوگی جس کی چھولی عرصم کی طرف اٹھی ہوئی ہوگی اور ہاتھ بے قراری سے اس کے تڑپ رہے ہوں گے، سارا وجود لرز رہا ہوگا، کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے، میری امت بچا لے. تو کیا پنڈی والوں کو اور کوئی نہیں ملا نافرمانی کے لیے؟ صرف اسی کی نافرمانی کرنی تھی؟ اسی کے طریقوں کو دھکے دینے تھے جو نہ دنیا میں بھولا. حضرت اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. ہم نے کہا یا اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے، اگلے بھی اللہ مغفر لے عائشہ، ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے مولا عائشہ کے اگلے معاف کر، پچھلے معاف کر، ظاہر معاف کر، پوشیدہ معاف کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے زمین پہ لیٹ گئی. آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ آپ نے فرمایا میں یہ دعا روزانہ اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. سب سے محبوب بیوی کے تو مانگ کہنے پر دعا کی، کہنے پر، اور امت کے لیے بن مانگے کا میں روزانہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. نہ دنیا میں بھولے، نہ موت پر بھولے، اور نہ آخرت میں بھولے. تو اسی کو ہی بھولانا ہے، اسی کو ہی بھولانا ہے، اسی کے طریقوں سے ٹکر لینی ہے، اسی سے بغاوت کرنی ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے توبہ کو، میں پتہ نہیں کتنی باتیں سوچ کے آتا ہوں سب بھول جاتی ہیں. ایک ہی اندر میں بے قراری ہے کہ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں. میں اگلے مضمون کیا سمجھوں جب اللہ سے ہی تعلق ٹوٹ گیا، جو آنکھ اس کی محبت میں رونا بھول گئی، خلوتیں ہماری گانوں سے آباد ہو گئیں، جوانیاں ہماری شہوتوں کی نظر ہو گئیں، پیسہ تکبر اور نام و نمود اور نمائش میں ان دارے مکی میں صرف ہو کے رہ گیا، ان گھروں میں صرف ہو کے رہ گیا سارا مال و دولت، اور کپڑے اور زیور میں عورتیں ڈوب گئیں. وہ دل جو کبھی اللہ کا عرش تھا، جو کبھی اللہ کے لیے دھڑکتا تھا، وہ امت جو کبھی راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی تھی، وہ جوان جن کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا، وہ بیٹیاں جن کا تقدس فرشتوں کو شرماتا تھا، جن کے حیا کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، اسی امت کی بیٹیاں ہیں جن کو دیکھ کر شیطان شرماتا ہے. وہی نوجوان ہیں جن کے رونے پر فرشتے روتے تھے، انہی نوجوانوں کی آوارگیوں کو دیکھ کر آج شیطان بھی نظریں جھکا لیتا ہے. یہ میرا رونا ہے، یہ میرا درد ہے، میں مقرر نہیں کہ روز نہیں کہ نیا سے نیا مضمون بیان کروں. میں کیا کروں, مجھے درد ہے, اس درد کا دوا جب تک نہ ہو میری ہائے ہائے کیسے بند ہوگی, میں کہاں سے شعر و شاعری کروں, کہاں سے میں ساز و آواز لاؤں. امت ریلے کی طرح, طوفانی ریلے کی طرح اللہ سے دور ہو کر جہنم کی طرف کھینچی چلی جا رہی. جس مالی کا چمن اجڑے وہ بھی کبھی مسکرایا, جس کے گھر میں جوان لاشیں پڑے ہوں اس کے ہونٹوں پہ بھی کبھی ہنسی آئی, جس کے گھر کو آگ لگ جائے وہ بھی کبھی خوش ہوا, ہے ہے آج میرے محبوب کے باغ کو آگ لگ, نماز کا باغ جل گیا, پاک دامنی کے باغ کو آگ لگ گئی, دیانت اور صداقت کے باغ کو آگ لگ گئی, صدق و وفا کو آگ لگ گئی, ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری جل کے راکھ ہو گئی, نوجوانوں کی پاک دامنیاں کتابوں کی کہانیاں رہ گئیں, عورتوں کا پردہ اور حیا اور عفت وہ سنانے کو رہ گیا. تم بھائیو, او میرے بھائیو, جس تاجر کا سب کچھ لٹ جائے وہ کہاں سے شعر و شاعری کرے گا؟ اور پھر خاص طور پر میں دیکھتا ہوں نسل نوجوان, اور میں خود اس کالج کی زندگیوں سے گزرا, میں صرف مدرسوں سے نکلتا ہوا نہیں یہاں آیا, میں نے وہ رخ دیکھا ہوا ہے. مجھے اپنے زمانے کے جب اندھیرے یاد آتے ہیں تو میں تڑپتا ہوں کہ آج تو اس سے زیادہ گہرے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. تو اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اپنے مالک کو راضی نہ کیا تو ہم بازی ہار گئے. ہم یہی سیاست کھیل رہے ہیں, یہ ہماری سیاست ہے کہ سب سے توبہ کرواؤ. ہم بادشاہوں سے اللہ کی قسم حکومت نہیں چاہتے, ہم سیاستدانوں سے وزارتیں نہیں چاہتے, ہم حکمرانوں سے عہدے نہیں چاہتے. ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ اللہ کرے یہ توبہ کر لیں, یہ صدر وزیر, یہ بادشاہ, یہ سیاستدان, یہ قاضی, یہ وکیل, یہ جج, یہ تاجر, یہ ذمہ دار, یہ عورتیں, یہ مرد, یہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, یہ وکیل, یہ سائنسدان, یہ ریڑی والے, یہ ٹانگے والے, یہ رکشے والے, یہ ٹیکسی والے, یہ جہاز اڑانے والے اور یہ ٹانگے چلانے والے, یہ توبہ کر لیں, یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں. کیسے اللہ کے نبی کے دربار میں پیشی ہوگی؟ مجھے تو اللہ سے زیادہ خیال آتا اس محبوب کے سامنے کھڑے ہونے کا کہ اللہ تو غیر متاثر ذات ہے نا, وہ تو جذبات سے پاک ذات ہے, اور میرا نبی نے اگر گلا کر بیٹھا میرے حسین کا تو سر کٹ گیا تھا. جب عورتوں کا قافلہ چلا حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 دھڑ تھے دھڑ, سر کوئی نہیں تھے, صرف دھڑ تھے دھڑ, سر کوئی نہیں تھے. اور اس میں سب سے معصوم, سب سے چھوٹے عبداللہ تھے, عبداللہ بن حسین, حضرت حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ, جن کے گلے کے تیر پار ہو گیا تھا, باپ کی گود میں آخری پیار کر رہے تھے. سارے ساتھی بھی شہید ہو چکے تھے, خاندان بھی سارا کٹ چکا تھا, صرف اکیلے تھے ری عبداللہ تھا. امام نسل کو بچانا تھا, ان کی تو وہ بیمار تھے تو ان کو بلا کر پیار کر رہے تھے, گود میں لیا تھا کہ ایک تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو, تو ان کے خون کو اپنے لب میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا, اے مولا اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی. ان کا بھی اس ظالم کیسے خبیث قوم تھی, ان کا بھی سر کاٹ دیا, دو بار سر کاٹ. جب ایسے نظر پڑی حضرت زینب کی تو ان کی بے ساختہ پکار, یا محمد یا محمد, اے ہمارے نانا, آ آ دیکھ دیکھ کیا ہو گیا, صلی علیک الالہ و ملک السما, تجھ پہ آسمانوں کا رب اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھے, هذا حسین بالعرا مسمل بالدماء مقطع الاعضاء, آج دیکھ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے, اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, آج اس کا دھڑ ہی نہیں, تن ہی نہیں, سر ہی نہیں جدا ہوا, اس کا عضو عضو جدا ہو چکا ہے. آج دیکھ تیری بیٹیاں قید میں ہیں, تیری اولاد کا خون بہ رہا ہے. ظالم کی مہلت, ظالم کو تخت پہ بٹھایا جا رہا اور اولاد کو نیزوں پہ چڑھایا جا رہا, میں اپنے نبی کا کیسے سامنا کروں گا, میں کس طرح کوئی عذر پیش کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیو, میرے بھائیو, تبلیغ کوئی تقریری کام نہیں ہے, یہ درد ہے, غم ہے. دین پر آؤ اور اوروں کو اس پر لانے کے لیے گھر گھر چھوڑو. گھر نہ چھوٹتے تو اسلام زندہ نہ ہوتا, گھر نہ چھوٹتے تو اسلام حدود حجاز سے نکل کر وہ کشمیر کے پہاڑوں اور افریقہ کے صحراؤں اور یورپ کی وادیوں میں نہ پہنچتا. یہ وہ فریضہ اسلام ہے تبلیغ, جس کی کوتاہی نے ہمیں دین سے بھی دور کیا اور اللہ سے بھی دور کیا, اور ساری کی ساری انسانیت اس کے لیے اسلام کا دروازہ بند ہو گیا اور ہماری نسل کے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہو. تو آج دونوں باتوں سے توبہ کرو کہ اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا, ہمیں معاف کر دے. تیرے محبوب کو ناراض کیا, معاف کر دے. اور اس کے مبارک طریقوں کو لے کر دنیا نے پھرنا تھا, نہیں پھرے, اس پر بھی توبہ کرو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. پر آج توبہ تو کر دو, اللہ کا وقت تھا, یہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کیا پتا منہ سے نکلا ہوا لفظ اللہ سچا کر دے, کیا پتا, کیا پتا کبھی جھوٹ بھی سچ ہو جائے. اس مجمع میں پتہ نہیں کوئی ایسا مبارک ایمان والا ایسی سچی توبہ کرے اور ایسا گرم آنکھوں بہائے کہ اللہ سب پر رحم کر دے, اس کی آنکھوں کی توفیل اور اس کی ہائے ہائے کے توفیل. کیا پتا سب کی اجڑی دنیا آباد ہو جائے, اندر کے ویرانوں کو سرسبز بناؤ. دیکھو کہتے ہیں انہوں نے باغیچے بنائے ہوئے, پھول اگائے ہوئے, سبز رخت اگائے ہوئے. ارے دل کی دنیا اجڑے, مدتیں ہوئی, مدتیں ہوئی اجڑا, صحرا بنا, اجاڑ بنا. بلوچستان کے پہاڑ بھی ایسے ویران نہیں ہیں جیسے آج میرے آپ کے اندر کی دنیا ویران اور بے آباد ہے. اس کے لیے نکلو, نکلو. او بھائیو, گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا, ہم گھر نہ چھوڑتے, ہم گھر نہ چھوڑتے. اتنا اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی کہ اگر یہ کافی ہوتا تو گھر نہ چھوڑتے. تو میں ہر وقت قرآن کے ساتھ رہتا ہوں, حدیث کے ساتھ رہتا ہوں. میرا کوئی کاروبار نہیں, میرے باپ کی مڑوسی زمین بھی میرا بھائی سنبھالتا ہے, اللہ اس کا بھلا کرے, وہی سارا کچھ کرتا ہے. لیکن مجھے کہیں گنجائش نظر نہیں آتی کہ یہ حال ہو جہاں امت پہنچی ہوئی ہے اور میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اگر مجھے گنجائش نظر آتی تو میں گھر نہ چھوڑتا. میں آپ کو جانداری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو, آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ نکل کے راہ بن جاؤ, کچھ تو نکلو. وہ مہینے میں تین دن تو باقاعدہ نکلنا شروع کرو, ایک دفعہ چار مہینے لگاؤ, پھر چال چلا دو. کچھ نہیں دیتے ہو تو کم از کم تین دن تو باقاعدگی سے نکلو, نکلو قبل اس کے نکال دیے جاؤ, اٹھو اٹھو قبل اس کے چار پائیوں پر اٹھا دیے جاؤ. میرے بھائیو, پھر کا بیٹھنا اس کا ظاہر سے بڑا جرم ہے. مسافر ہیں, ہمراہی ہیں, کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود سہارا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. ہمارا گھر جنت ہے جہاں اللہ استقبال کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ کہے گا اے میری نیک, اے میرے نیک بندے, اے پاکیزہ روح, اے پاکیزہ نفس, ارجعی. ارجعی کو پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارجعی, آؤ نہیں, آؤ نہیں. ارجعی کا مطلب ہے لوٹ کے آؤ, لوٹ کے آؤ. یعنی تم دنیا میں گئے تھے, مجھ سے جدا ہوئے تھے, اب لوٹ کے آ جا, لوٹ کے آ جا. کدھر؟ الی ربک, اپنے رب کی گود میں آ جا, اس کی جھولی میں آ جا, اس کی رحمت کی چادر میں آ جا. راضیہ مرضیہ, تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آ جا میری جنت میں, آ جا میرے بندوں میں, آ جا, میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. یہ آیت چشم تصور میں ماں سے زیادہ محبت دکھاتی ہے, اس کی باہوں سے زیادہ کھلی باہیں دکھاتی ہے, اور ماں کے شوق سے زیادہ ایک شوق کا ایک تخیل اور تصور پیش کرتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ باہیں کھول کے کہہ رہا ہو, آ جاؤ میرے بندو, آ جاؤ میری بندی ہو. ماں کی گود میں بھی وہ ٹھنڈک نہ پاؤ گے جو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں پاؤ گے. مائیں تو پھر بھی چھوڑ جاتی ہیں, نافرمانی کرو، بد دعائیں دیتی ہیں، آگ کر دیتی ہیں، گھر سے نکالتی ہیں۔ عمر گزری رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، ان آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا، پر کبھی اللہ نے آنکھیں واپس لے لی ہوں، ان کانوں نے کتنے گانے سنے ہیں، کبھی اللہ نے پردے پھاڑ دیے ہوں، ان ہاتھوں نے کتنا ظلم کیا، کبھی اللہ نے ان کو شل کیا ہو، یہ پاؤں کتنی دفعہ رقص گاہوں کو چلے، سینماؤں کو چلے، عیاشی بدماشی کو چلے، کبھی اللہ نے بہو کو توڑ دیا ہو، اس دماغ نے کتنا غلط سوچا، کبھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، یہ دل کتنا اوروں کے لیے دھڑکا، کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پارا پارا کیا ہو۔ میں قربان جاؤں، ایسا رب میں کہاں سے لاؤں، میں ایسا مالک کہاں سے لاؤں، میں ایسا آقا کہاں سے لاؤں جو میرے گناہوں کو دیکھ کر بھی چھپاتا ہو، بھائی بھائی کا عیب نہیں چھپاتا، ننگا کرتا ہے، میرا رب وہ رب ہے، ساری رات میرے جرم دیکھتا ہے، پھر بھی اس کو پر چادر ڈال دیتا، ساری جوانی لٹا دینا فرمانی نے، اور اس نے پردے جھکائے رکھے جھکائے رکھے۔ میرے بھائیوں، لوٹو اپنے رب کی طرف، اور لوٹو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کی طرف۔ یہی پیغام ہے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو، اس طرف آؤ، اس کے بغیر منزل نہیں ملے گی، توبہ کرو، توبہ کرو، زمین کے تیور بدل، دن بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ گھر بیٹھے ملنے کا سرمایہ ہوتا تو نہ نبی ہجرت کرتے، نہ اس کے نیک بندے در در کی ٹھوکریں کھاتے، نہ اس کے نبیوں کو سولیوں پہ لٹکایا جاتا، نہ آروں سے چیرا جاتا، نہ لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا، نہ زندہ بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا جاتا، نہ آگ میں جلائے جاتے، نہ پانی میں ڈبوئے جاتے۔ یہ راہ یوں ہی طے ہوتی ہے، اگر لذت دیدارش خسرو چت ہوں سر دادن جان دادن، نہ دیدہ رخ یار، ابھی تو رب کو دیکھا نہیں اور قربانیوں کی سولیوں سے چڑھ گئے۔ جب رب سامنے آئے گا اور دیدار کرائے گا، پھر نام لے کر کہے گا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، وہ کیا وقت ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اللہ کو منانا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اندھیر نگری ہے، انتھوں کا جہان ہے، یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ باغیچے نہیں ہیں، یہ ویرانے ہیں، یہ نغمے نہیں ہیں، یہ کوک اور ہوک ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کی طرف لوٹو، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، توبہ بھی کرو، اور بولو کون تیار ہے چار مہینے کو بھی اور چلے کو۔
مورخہ 15 ستمبر سن 2003، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام راول پنڈی میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا بے حیائی کا بازار، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6378813۔